بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 43 جنگ بدر کے بعد دشمنوں کا رد عمل، جنگ بدر کے بعد دشمنوں کو رد عمل. ہم سب نے یہ جان لیا پچھلے دروس سے کہ اللہ کا بڑا کرم تھا مومنوں پر، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہیں اس مشکل ترین وقت میں، اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلے سب سے عظیم کامیابی سمجھی جاتی ہے. اور جو صحابہ اس جنگ میں شریک ہوئے وہ افضل الصحابہ میں سے سمجھے جاتے ہیں. بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور اپنے پیاروں کو ثابت قدمی بھی عطا فرمائی ہے. اس جنگ کے بعد بعض اہم واقعات ہوئے ہیں. مخالفین اور دشمنوں کے رد عمل جو سامنے آیا ہے وہ چند واقعات کی شکل میں. اسے پہلے دیکھیں کہ دشمن ہے کون. صرف مشرکین مکہ ہیں، کچھ اور بھی ہیں جو اس جنگ سے یا اس جنگ کے بعد جن کا موقف جو ہے تبدیل ہوا، اور ان کے غیظ اور غصہ اور بغض و نفرت مزید بڑھ گئی. مشیر مکہ تو معروف ہے، ان کو تو سخت ضرب لگی کہ ان کے جو بڑے سردار ہیں 70 کو قتل کر دیا گیا، اور 70 کو جنگ قیدی بنا لیا گیا. تو ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ تھا، اور قیامت نما ایک وقت تھا ان کے لیے. مدینہ کے ارد گرد جو قبیلے تھے وہ آگاہ ہو گئے، دوسرے دشمن جو تھے، جو مدینہ کے ارد گرد قبائل تھے مشرکین، انہوں نے دیکھا جب انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی ہے، جو مکمل ساز و سامان لے کے آئے تھے، اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اہل مدینہ کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، ناکام ہوئے. اگر 314 ان پر غالب آ سکتے تو پھر یہ ہمارا کیا چھوڑیں گے. اس لیے ان کی جنگی سرگرمیاں ان مشرکین کی بھی جو مدینہ کے گرد نواح میں رہتے تھے وہ تھوڑی سی تیز ہو گئی. چند مثال آگے دوں گا میں آپ کو. تیسرے قسم کے دشمن جو ان سے زیادہ خطرناک تھے، اعراب، بدو. یہ لوگ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں. جو اعراب اور بدو تھے، ایک تو شرک میں مبتلا تھے، پھر جہالت کی انتہا تھی. تو ان لوگوں کو بھی، اور اکثر وہ کام کیا کرتے، لوٹ مار کا کام کرتے، تو لوٹ مار کا راستہ ان کو بند ہو نظر تو لگ رہا تھا کہ عن قریب یہ راستہ بند ہو جائے گا تو پھر ہمارا معاش کا کیا ہوگا. تو وہ بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے. چوتھے نمبر پر جو دشمن تھے جو ان سے زیادہ خطرناک تھے وہ تھے مدینہ کے اندر یہود. یہودیوں نے معاہدہ کیے ہوئے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، امن کا معاہدہ، اور ان کی مجبوری تھی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو مجبوری کے تحت انہیں وعدہ کر لیا. اور آپ جانتے کہ یہودی کبھی وعدے کی پاسداری کرتے نہیں ہیں. وعدہ کرنے کے لیے تو ان کے جیسے کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ کا کمال ہے، وعدہ کرتے ہوئے کترائیں گے نہیں آپ سے، دوڑ لگائیں گے، لیکن نبھانے کے لیے بدترین لوگ ہیں. وعدہ نبھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں گواہی دی ہے، نقضوا ایمانہم ینقضون ایمانہم، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں، وعدے خلاف کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں. اور ان میں سے جو بڑے گروہ ہیں مشرکین مکہ اور یہود، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود اور مشرکین، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ دشمن ہیں اسلام کے، اور ہر دور میں یہ دشمنی رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں شدت اختیار کر چکی تھی، آج کے زمانے تک جو مشرکین ہیں بت پرست کہیں یہیں بھی آپ کو ملیں گے، ان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہوگا، اور یہودیوں کے لیے سب سے بڑا دشمن مسلمان ہی ہوگا، اگرچہ دوسرے بھی کرسچن ہیں، دوسرے ہیں، ان کی کیئر نہیں کرتے یہ لوگ، اگرچہ دیکھا جائے یہود و نصارہ، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، نعوذ باللہ، کہ ان کو قتل کیا انہوں نے، نصارہ کا کیا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے، سولے پہ لٹکا دیا، تمہارے رب کا قاتل تمہارا دوست کیسے بن سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں، باپ کا قاتل تو زندگی بھر دشمن رہتا ہے نا، تو تمہارے باپ کے رب کے بیٹے کا یا رب کا قاتل نعوذ باللہ وہ تمہارا دوست کبھی بن سکتا ہے؟ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ایمان میں یہودی بھی مضبوط ہے اور نصارہ بھی مضبوط ہے اپنی طرف سے، تو کب ہم سوچ سکتے تھے یا دنیا میں کوئی شخص سوچ سکتا تھا یہ کبھی بھی ایک ہو سکتے ہیں؟ تو ذاتی مفادات انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتے، یہ سب ذاتی مفادات ہیں، آج امریکہ جو یہودوں کو سپورٹ کر رہے پوری کی پوری، یہ دنیا مفادات ہیں ساری، ورنہ یہ جانتے ہیں کرسچن جو ہیں اگرچہ ان کے جو چرچ ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اندرونی معاملات یہی ہیں کہ بھائی سپورٹ کریں ان کو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حقیقت دیکھے جائے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھے جائے سب جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا، نہ تو انہوں قتل کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی سولی پہ لٹکایا، وما قتلوہ یقینا، یقینا نہیں قتل کیا، یہ تو صرف گمان رکھتے ہیں اور اپنی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے گروہ ہوئے؟ چار گروہ ہوئے، ان سے زیادہ یہودیوں سے جو سب زیادہ خطرناک تھے مدینہ کے اندر وہ تھے منافقین، ان کا رد عمل کیا تھا؟ منافقین کا ظہور سب سے پہلے جنگ بدر کے بعد ہوا، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا بھی تھا، تا قیامت وہی سردار رہے گا منافقین کا، دنیا کے کسی کونے کہیں پہ منافق اگر آپ کو نظر آتے نفاق اکبر والا تو پھر وہ کس کی تقلید کرنے والا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کی، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک خواب تھا کہ مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا، یثرب پورے کا بادشاہ عبداللہ بن ابی بننے والا تھا، یہودیوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے اور جو عرب قومیں تھیں سب کے ساتھ سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کے ہاں میں ہاں ہمیشہ ملاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں نا، جو کبھی آپ کو ٹوکتے نہیں ہیں، جو کبھی آپ کو روکتے نہیں ہیں، آپ کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، آپ کے کہیں پہ اپنے مفاد کے لیے کچھ مدد بھی کر دیتے ہیں، آپ کی بات بھی سن لیتے ہیں، تو سردار بنا ہوا تھا، ان قریب اس کو بادشاہ بنانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہا، دیکھیں آپ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا بادشاہ نہیں بنایا، مدینہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے سیدنا انس فرماتے ہیں کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نور بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، نور ہدایت بنا کر بھیجا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پورے کے پورے مدینے میں ظلمت چھا گئی، اندھیرے چھا گئے، سبحان اللہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ایسا مقام ملا جو پوری تاریخ میں، بشریت کی تاریخ میں یا دنیا جہاں کی جتنی بھی تاریخ لکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس دنیا میں قدم مبارک نہیں رکھا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، ظاہراً، باطن میں بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر ہے، السلام ورحمۃ اللہ۔ دل میں کفر ہے لیکن ظاہراً کلمہ پڑھ لیا صرف اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے, اور صرف اس لیے کہ جب بھی موقع ملے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. یاد رکھیں, باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اندر کا دشمن. اپنے گھر کے اندر اگر کوئی جاسوسی کرتا ہے یا اپنے گھر والے اپنے گھر کو توڑنا چاہتا ہے, چاہے وہ خاوند ہو, بیوی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو ایسے گھر کو کوئی بچا نہیں سکتا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آپ اور میں اپنے گھروں کی خیر نہیں چاہیں گے اور اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کریں گے تو باہر والے گھروں کی حفاظت نہیں کیا کرتے. باہر والے تو ہمیشہ دیکھتے رہتے کہ کب ان کے گھر سے پردہ ہٹتا ہے اور کب ہم ان کو بے پردہ دیکھتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اچھے پڑوسی بھی ہیں, اچھے مسلمان بھی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے سب کو, میں نے سب کو نہیں ملا, میں نے کہا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. چور کے داڑھی میں تنکی والا کام ہے. ویسے یہ مثال عجیب سی ہے, ویسے چور کی داڑھی میں تنکے کہ چور ہمیشہ داڑھی والے چور ہوتی ہے اور کوئی اور چور نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی ان کو چور کی داڑھی میں تنکا بھی بس. اب چور نے داڑھی رکھی ہوئی بس, کی داڑھی میں تنکا ہے بس. مثال لوگوں کو کیسے بناتے, دیکھے داڑھی والوں کے کیسے لوگوں نے خراب کیا ہوا. بس داڑھی رکھی تو پھر چور ہی داڑھی والا ہے. تو بےچارے داڑھی صاف کر لی, چور کی داڑھی میں تنکا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بہرحال پانچ قسم کے گروہ سامنے آ رہے جنگ بدر کے بعد. اور ان سب کا اپنا اپنا طور و طریقہ تھا رد عمل کا, ایک جیسا نہیں تھا. یہودیوں نے اپنا راستہ اختیار کیا, ساتھ رہ کے ہم نوالے ہم پیالے بن کے اندر سے موقع ملتے ہی ان کی صرف قدم ہی ان کے ہلانے ہیں. یہ ثابت قدمی ہے تو ہماری خیر نہیں ہے, تو اندر سے ہم ان کو ہلاتے رہیں گے. باہر والا کام جائے, وہ جانتے تھے مشرکین آرمی چھوڑیں گے ان کو, جنگی ہوتی رہیں گی اور قریش پر بدلہ لے گی. تو اس نے ایسی سازش کی جو قریش مکہ میں نہ کر سکی, کبھی ابو لہب نہ کر سکا. ابو لہب اگر یہ کر لیتا تو قرآن مجید کو جھٹلا دیتا, پتہ ہے, لیکن اسے توفیق نہ ہوئی. اور جانتے ہیں کب نفاق پیدا ہوتا ہے, جب مسلمان طاقتور ہوتا ہے, جب مسلمان غالب ہوتا ہے نا تب نفاق پیدا. جب مسلمان کمزور ہے تو نفاق بہت کم نظر آتا ہے. نفاق کی تقویت, نفاق کی تقویت اور وجود مسلمانوں کی طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مکہ میں مسلمان کمزور تھے تو نفاق نہیں تھا, اس لیے مشرکین نے بھی اسلام قبول نہیں کیا, جھوٹا اسلام بھی قبول نہیں کیا. نفاق کا کیا مطلب ہے, جھوٹا مسلمان, جھوٹا اسلام قبول کرنا, ایسا ہے نا. مکہ میں کیوں نہیں تھا, اگر ابو لہب پڑھ لیتا کلمہ, جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا, تبت یدا ابی لہب تب کا کیا ہوتا, مسلمان ہلاک ہو گیا. تو پھر ایک موقع تھا نا پکڑنے کا. محمد آپ تو کہتے ہیں تبت یدا, یہ تو کلمہ پڑھ چکا ہے, اب کس کی مانیں ہم. اللہ نے توفیق نہیں دی, سبحان اللہ. مشرکین کا رد عمل جو گرد نواح میں رہتے تھے, اب میں واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں جنگ بدر کے بعد دشمن کا رد عمل کے تعلق سے. ابھی ہم جانتے ہو کہ دشمن کتنی تھے, تو رد عمل جو گرد نواح میں جو مشرکین تھے, تو پہلا جو واقعہ ہے غزوت بنی سلیم, قدر کے موقع پر, قدر کی جگہ پر غزوت بنی سلیم یا جنگ بنی سلیم, قدر نامی جگہ پر, قدر کاف دال رے قدر. تو بنی سلیم جو ہیں یہ غطفان کے قبائل میں سے سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے ابھی جنگ سے آئے ہیں, تو مدینہ پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی مزید طاقت آگے نہ بڑھیں. ان کو چھوڑ دیا گیا تو ان کی طاقت بڑھتی رہے گی, کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کامیابی ملتی ہے تو انسان کی جو مورلز ہوتے ہیں نا کافی بلند ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر تیار ہوتا ہے، اور اگر وہ اس طریقے سے رہتا ہے تو پھر اگلی جنگ میں فتح جو ہے وہ زیادہ ممکن ہوتی ہے. تو اگر پہلے سے اس کو تکلیف پہنچا دی جائے، نقصان پہنچا دیا جائے، تو اگلی جنگ میں جو کامیابی ہے اس پر کوشچن مارک لگ جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بنی سلیم اور دیگر قبائل ایک ساتھ مل کے تیاری کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے اور ان کے گھروں پر، ان کی جگہ پر جا کے حملہ کیا. ایک جگہ جس کو قدر کہا جاتا ہے وہاں پر وہ اکٹھے تھے، ابھی وہ حملہ کرنے والے تھے، اور انہوں نے تقریباً 500 اونٹ وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اتنی اونٹ لے کے وہ اتنی ابھی سامان کی تیاری کر رہے تھے تاکہ وہ مدینے پر حملہ کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لیا، خمس نکالنے کے بعد باقی سب کو جو ہے تقسیم کر دی مال غنیمت. تین دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے 3 دن، تاکہ گرد وہاں کے لوگ جان لیں کہ اگر کسی میں کوئی دم ہے تو وہ بھی آ جائے. اور یہ جنگ جو ہے 2 ہجری شوال میں، جنگ بدر کے 7 دن کے بعد، جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ہوئی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب مدینہ سے نکلے غزوے کے لیے تو اپنی جگہ پر کسی کو قائم مقام بناتے تھے، اور اس جنگ میں سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنائے مدینہ پر. اس کے بعد مشرکین مکہ کے تعلق سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو یہ کہا جاتا ہے، ان کا رد عمل تو معروف تھا کہ ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، اور ابو سفیان نے ایک کارروائی کی، اس کا نام ہے غزوۃ السویق. سویق کسے کہتے ہیں؟ ستو کو. ستو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گندم کو پکایا جاتا ہے، پہلے جب پک جاتا ہے تو اسے پیسا جاتا ہے، جب پیس لیتے ہیں پھر اسے پانی مکس کر لیتے ہیں یا شہد میں مکس بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات، اور اسے پی لیتے ہیں، اور کافی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے. تو غزوۃ السویق، یہ غزوہ جو ہے ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ میں پانی کو چھوؤں گا نہیں جب تک کہ بدلہ نہیں لوں گا میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے. اب قسم تو کھا لی ہے، اب قسم پوری بھی کرنی ہے. اب شادی شدہ بندہ کب تک بغیر پانی کے رہے گا؟ انہوں نے نماز سنی، کافر نے نماز کہاں پڑھنی؟ ان کا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے. اچھا عجب بات دیکھیں آپ، وہ بھی غسل کرتے تھے جنابت کا جاہلیت میں. بہرحال تو پانی نہیں چھوؤں گا، بڑا مسئلہ ہو گیا. پانی پینا بھی تو تھا، پینا اور چھونے میں جسم پہ لگانے میں فرق ہوتا تھا، پانی تو پی لیا اس نے، لیکن اسے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، یعنی اس نے پانی کو جسم پہ نہیں ڈالنا. تو اس نے 200 لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں مکہ سے، اور مدینے کے قریب جا کے چھپ جاتے ہیں. جرأت نہ ہوئی کہ میں مدینے پر براہ راست حملہ کروں، چھپ گئے، اور ان کے رات کے وقت کبھی کسی وقت بھی دھوا بول دیں گے، لیکن یہ جرأت بھی نہ ہو سکی. تو رات کو مدینے کے اندر چھپ کے ہوئے داخل ہوا اندھیرے میں، وہ یہودی حی بن اختب کے پاس گیا. حی بن اختب نے معذرت کر لی، بھائی میرے پاس نہ ہو، اگرچہ وہ چاہتا تو اس کے ساتھ مل کے کچھ کاروائی کر سکتا، لیکن یہ یہودی ہمیشہ سوچ سمجھ کے کاروائی کرتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، بتاؤں میں آپ کو. اس لیے ان کے ساتھ جب بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہو تو حکمت عملی کی بنیاد پر کاروائی کی جاتی ہے. اگر آپ کا دشمن سمجھدار ہو، چالاک ہو، تو اسے چالاکی سے مارا جاتا ہے، جذبات سے نہیں مارا جاتا. جذبات سے اپنا نقصان ہو سکتا ہے، چالاک دشمن کا نقصان نہیں ہو سکتا. تو اس نے دروازہ بند کر لیا. پھر وہ سلام بن مشکن جو بن نظیر کے سردار تھے ان کے پاس گئے، داخل ہوئے، شراب پی اور رات کو وہاں پہ رہے. لیکن مشورہ اس چیز پہ ہو کہ حملہ نہ کرو، تمہاری خیر نہیں ہے، مہمان ہو، آؤ بیٹھو، شراب تمہیں پلا دی ہے، جو کھانا ہے وہ بھی کھلا دی ہے، لیکن اب یہ حرکت نہ کرنا غلطی سے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں اور نہ ہی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں. تو وہاں سے چلے گئے، وہ مدینہ کے کسی مخلستان میں گئے. تو ایک انصاری صحابی وہاں پر دیکھا، اسے قتل کیا اور وہاں سے بھاگ گئے مکہ کی طرف. موسیٰ پہنچانا تھا، پہنچا دی، وہاں سے بھاگے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کیا، صحابہ کرام کو لے کے. تو جب ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں تو جلدی سے اپن جو ساز و سامان تھا اسے پھینکنا شروع کیا تاکہ تیزی سے ہم بھاگ جائیں. ایک شکست کافی تھی، 1000 بندے کو لوگوں نے اتنی زور سے اور شدت سے قتل کیا اور قیدی میں بنائے ہوئے تھے، ہماری خیر نہیں ہے. تو جو وہ اپنے ساتھ توشہ لے کے آئے تھے کھانے کے لیے، سویق زیادہ تر سفر میں استعمال ہوتا تھا، ستو جو ہے، تو وہ بہت زیادہ پھینکتے گئے راستے میں تاکہ ان کا جو وزن ہلکا ہو. تو صحابہ کرام کو راستے میں یہ سویق ملتا گیا اور وہ اسے اٹھاتے گئے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، ایک خاص جگہ تک جا کے رک گئے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اس غزوے میں، کوئی واضح جنگ جس میں دو فریق آپس میں لڑے ہوں آپس میں. اور یہ ذوالحجہ سن 2 ہجری میں ہوا، یعنی بدر کے 2 مہینے کے بعد تقریباً. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ کے لیے نکلے تو اپنی جگہ پر سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا مدینہ پر. تو یہ مشرکین کا رد عمل تھا. دوسرا رد عمل جو مشرکین سے معروف ہے اور مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش وہ اس سے پہلے کی گئی، اور صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب کا قصہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جو قصہ ہے، یہ قصہ اصل میں ضعیف قصہ ہے. میں اسے بعض دروس میں ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا، مجھے اس کی ضعف کا علم نہیں تھا کہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب کعبے کے قریب ملے. جی ہاں، اور صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر محمد کو کوئی قتل کر لیتا، کتنی اس نے مصیبتیں ہمارے اوپر کھڑی کر دی ہیں، ہمارے اتنے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے. عمیر بن وہب نے کہا میں قتل ضرور کرتا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر ادھار بھی ہے، قرض بھی میں نے دینا ہے، میرا بیٹا وہاں پر قید ہے، میں اس کے قید بھی چھڑانے کے بہانے جا سکتا ہوں اور اس کے بہانے قتل بھی کر سکتا ہوں. تو صفوان بن امیہ نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں تمہارے اولاد کا، تمہارے قرض کا، پہلے آپ کے بچے کھائیں گے پھر میرے بچے کھائیں گے، اور تجھ سے وعدہ ہے تیرا قرض بھی میں ادائی کروں گا، بس بات جہاں پر قتل کی تو جاؤ قتل کرو ضرور. بہرحال یہ قصہ ہے. پھر مدینہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ ان کو سناتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے. یہ قصہ جو ہے یہ ضعیف ہے. اس کے ضعف کی وجہ جو ہے وہ نمبر ایک مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے، جس میں جو ہے عروہ بن الزبیر نے اسے روایت کیا ہے اور کسی صحابی نے اسے روایت نہیں کیا. تو عروہ جو ہے وہ تابعی ہے، اور مرسل کہتے ہیں اگر صحابی سند میں موجود نہ ہو، تو یہ مرسل روایت ہے. اور اسی طریقے سے دوسری روایت سے اکرمہ، وہ بھی تابعی ہے، اکرمہ نے روایت کیا تو صحابی موجود، کس صحابی نے قصہ سنایا کوئی نہیں جانتا، اس پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے, اور ابن لہیعہ کہ جو لکھا ہوا مادہ تھا وہ جل گیا, اس کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا, یہ نہیں پتہ لگایا جا سکا. اب یہ روایت جو ہے اس کے حافظہ کمزور ہونے کے پہلے کی یا بات کی ہے, جب اس کی جو لکھا مادہ تھا جلا دیا گیا اس سے پہلے کی بات کا ہے, تو اس لیے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو سچ بات ہے کہ مشرکین مکہ بغض, غیظ اور نفرت میں جل رہے تھے, بدلے کی آگ میں جل رہے تھے. سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اگر ہم کہتے یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے تب تو تابعی کے قول بھی ہم لے لیتے, کیونکہ تاریخی واقعات اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں پہ موجود ہے تو حدیث کے, اور حدیث اگر یہاں کچھ فضائل کا ذکر بھی ہے, کوئی حکم شرعی نہیں ہے, لیکن شرعاً جائز نہیں ہے کہ فضائل میں بھی سے ضعیف حدیث کو روایت کیا جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدن فلتبو مقعدہ من النار, جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے اپنی ٹکان اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. تو یہ قصہ ضعیف ہے. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, توبہ استغفار کرتا ہوں کہ میں نے بعض دروس میں اس کا ذکر کیا تھا, مجھے اس کا علم نہیں تھا پہلے. غزوہ, پھر جو یہودیوں کا رد عمل تھا کیا تھا, اب ہم پتہ چل گیا ہمیں منافقین کیا کیا رد عمل تھا, اسلام قبول کر لیا ظاہرا. مشیر مکہ کا کیا رد عمل تھا, غزوہ سویق, اور یہ جو قصہ ہے قصہ ضعیف ثابت ہوا, اگرچہ بہت مشہور قصہ ہے, یعنی سیرت کی کتابیں ابن ہشام نے ان کے بعد میں جتنی بھی کتابیں میں اکثر کتابوں میں نے دیکھا ہے قصہ موجود, یہاں تک رحق المختوم میں بھی یہ قصہ موجود ہے, اور میں نے رحق المختوم پڑھ کے اس قصے کو آگے بیان کیا تھا. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ معتبر کتاب, اس میں تقریباً قصے سارے صحیح ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا جب تحقیق کی ہے سیرت کے دروس میں تو ضعیف قصہ ہے, اور بھی قصے کافی ضعیف ہیں, بتاؤں گا ابھی آپ کو, لیکن یہ قصہ ضعیف ہے. بہرحال تو یہودی کو رد عمل کیا نکلا, غزوہ بنی قینقاع, جنگ بنی قینقاع مشہور جنگ ہے, اور یہودیوں نے مل کے تینوں گروہ, کون سے گروہ تھے یہودیوں کے, بنو قینقاع, بنو النضیر اور بنو قریظہ, یہ تین نام ہیں, تین گروہ تھے یہودیوں کے. تو بنو قینقاع مدینے کے اندر رہتے تھے اور اسلحہ کا کاروبار کرتے تھے, اور دوسرے کے مقابلے میں زیادہ سخت تھے, کچھ ہردرمی بھی انہیں پائی جاتی تھی, کیونکہ اسلحہ کا کاروبار کرتے کرتے خود بھی سخت ہو گئے تھے. اگرچہ اسلحہ کا کاروبار سارے یہودی کرتے ہیں, آج بھی وہی کرتے ہیں, لیکن وہ استعمال بھی کرتے تھے اور زیادہ بیچتے بھی تھے, اور شہر کے اندر رہتے تھے تو ان کا ٹاک مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا, تو ان کی بغض اور نفرت بہت زیادہ تھی. اگر سارے یہودی بغض نفرت کرتے تھے, لیکن ان کا ایک عجیب سا طریقہ تھا. تو انہوں نے عہد شکنی کی بنو قینقاع نے, اور یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائے, کیونکہ مدینے کے اندر رہتے تھے. اور اس میں جو معروف قصہ ہے جسے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے, میں پہلے قصہ بتاتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ اس کی صحت کیا ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ شاس بن قیس جو ہے یہودی سردار تھا اور بہت عمر رسید شخص تھا, اور بہت زیادہ حسد کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے. تو ایک جگہ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کا اس نے ذکر کیا, بازار میں اوس اور خزرج کا ذکر کیا, اور ان کی جو جنگیں تھیں جنگ بعاث معروف اوس اور خزرج کے بیچ میں لمبے عرصے تک قتل و غارت رہی تھی, تو اس جنگ کو چھیڑ دیا. جنگ چھیڑنا تھا آپس میں, اوس و خزرج باتیں کرتے کرتے آپس میں ناراضگی ہوئی, پھر ہاتھا پائی ہوئی, اور پھر آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر ان کو نصیحت کی. آخر تک یہ جو قصہ ہے اسے ابن اسحاق نے بھی اس کو روایت کیا, یہ ضعیف قصہ ہے اور معروف ہے یہ قصہ, جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اور یاد رکھیں یہ بات درست ہے, قصہ تو ضعیف ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کے بیچ میں فتنہ اور چغل خوری, غیبت سے کام لینا, یہ تو ان کا کام ہے کہ آپس مسلمانوں کو لڑوائیں، ان کو متحد نہ ہونے دیں، یہ حقیقت ہے. لیکن سند کے اعتبار سے یہ قصہ جو ہے ضعیف ہے، اور یہ حدیث اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آئے پھر ان کی صلح کروائی. اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا وصف، اقرار یا وصف، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آ گیا وہ حدیث ہو گئی. اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے اور کوئی تاریخی واقعہ تو پھر حدیث نہیں سمجھی جاتی، اس میں تو کچھ نرمی کی جا سکتی. لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے پھر وہاں پر جو یا صحیح ہے تو لے لیتے ہیں، ضعیف ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو وجہ بتائی جاتی ہے اس جنگ کی اور عہد چکنی کی، وہ یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں. ایک پھر حدیث ہے، السلام ورحمۃ اللہ، یہ روایت ابو داؤد میں ہے کہ سن عبداللہ بن عباس رضی عنہما فرماتے ہیں جب قریش کو جنگ بدر میں شکست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہودی جمع ہوئے بنو قینقاع کے بازار میں، اور انہوں نے کہا اے یہودیوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا بنو قینقاع کے بازار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے یہودیوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں وہ کچھ پہنچ جیسے کہ قریش کے ساتھ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اے محمد، ہرگز ایسا نہیں کریں گے ہم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قریش جیسے ہیں؟ ہم جنگ نہیں کرنا جانتے آخر تک. یہ قصہ جو ہے یہ ضعیف قصہ ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف الاسناد. اور اس کی وجہ جو ہے اس میں محمد بن ابی محمد مولا زید بن ثابت ایک راوی ہے جو مجہول ہے، ٹھیک ہے نا. حافظ بن حجر اس قصے کا ذکر کیا فتح الباری میں، اس قصے کا ذکر کیا ہے، اور خود کہتے ہیں محمد بن ابی محمد مجہول الحال ہے، ٹھیک ہے نا، فتح الباری میں. اچھا تقریب میں کہتے ہیں مجہول تفرد بھی، تفرد عنہ ابن اسحاق، کہ مجہول راوی ہے، ابن اسحاق نے صرف اسے روایت لی ہے، کوئی اس کو اور جانتا نہیں ہے. اور عجب بات دیکھیں آپ، حافظ بن حجر کہتے اسناد ہو حسن، سمجھے ذرا. اور خود کہتے تقریب میں فتح الباری میں کہتے اسناد ہو حسن، خود تقریب میں اس راوی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مجہول ہے. تو سبحان اللہ، بشر سے دیکھے غلطی ہوتی، معصوم نہیں بشر، لیکن محققین علماء جب دیکھتے ہیں مزید تفتیش کرتے ہیں، مزید بحث مباحثہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی روایت ضعیف ہے کون سی صحیح ہے. تو حدیث کے اصولوں کی بنیاد پر ہمیشہ علماء جو ہیں، اہل حدیث علماء محدثین جو ہیں، وہ اصولوں کی بنیاد پر، علم کی بنیادوں کی بنیاد پر ہی وہ بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ خود مجہول بھی کہہ رہے ہیں، اسناد حسن بھی کہہ رہے ہیں، علامہ البانی نے ضعیف کا. اس لیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں علامہ البانی بہت بڑا عالم آ گیا، کیا علامہ البانی ابن حجر کو بھی اب وہ کرے گا؟ ابن حجر محدث اپنے زمانے کے مانتے ہیں، لیکن بشر ہیں، غلطی علامہ البانی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کب کہا؟ غلطی کا امکان اور غلطی کا ہونا میں فرق ہے. غلطی کا امکان تو ہے، لیکن غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ثابت کریں. اب علامہ البانی نے ثابت کر دی ہے کہ مجہول ہے پھر سند میں، تو سند ضعیف. اس کے علاوہ کوئی اور سند ہمیں ملی نہیں، ایک ہی سند ملی ہے، اس میں مجہور رہے ہم صحیح کیسے کہیں اسے؟ تو یہ روایت بھی کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور ابن ہشام نے جو وجہ بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ، اب دو تو ضعیف، تیسری وجہ دیکھیں آپ. ابن ہشام روایت کرتا ہے کہ ابو عون سے کہ ایک عورت، مسلمان عورت، بنی قینقاع کے بازار میں آئی اور کچھ خریدنے لگی، تو ایک یہودی نے اس کا جو چہرے سے کپڑا ہے وہ اسے ہٹا دیا، یعنی اسے بے پردہ کر لیا. تو یہودی کو ہنسی آئی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس مسلمان عورت کی، اور ایک مسلمان دیکھ رہا تھا صحابی، تو اس نے یہودی کو لڑائی ہوئی آپس میں، یہود کا قتل ہو گیا، پھر یہود نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، تو یہاں پر عہد چکنی شروع ہوئی بنو قینقاع کی، اور پھر بنو قینقاع اپنے قلعوں میں بھاگ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کا حصار کر لیا۔ یہ قصہ بھی ضعیف ہے، اور اس کی وجہ جو ہے ابن ہشام اور ابو عون کے بیچ میں انقطاع ہے۔ ابو عون ابن ہشام سے بالکل دور کے زمانے کا ہے، اور بیچ میں کون ہے کوئی نہیں جانتا کون ہے، لیکن کیونکہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، تو تاریخی واقعے کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ بنیادی وجہ کیا ہے 100% اللہ اعلم۔ یہ یقین ہے کہ بنو قینقاع نے عہد جکنی کی ہے، اب وہ کون سی تھی، یہاں پر جو روایت ہمیں ملتی ہے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن یہ یقین ہے کہ عہد جکنی انہوں نے کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عہد جکنی نہیں کرتے، تو ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور یہ روایت جو عورت والی ہے ہو سکتی یہی وجہ ہو، لیکن تاریخی اعتبار سے ممکن ہے، سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اور یہ کیونکہ حدیث نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ اس کو لیا جا سکتا کیونکہ حدیث نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی فرمان ہے، جنگ تو ہوئی ہے، جو محاصرہ کیا گیا وہ جنگ تو ہوئی ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن کس وجہ سے ہوئی۔ اب تین قصے سامنے آئے ہیں، دو احادیث ہیں، اور ایک میں تو صرف اس عورت کا ذکر ہے، اس صحابی کا ذکر ہے، یہودی نے اس کو قتل کیا، یہاں تک بس، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا چیز؟ وہ تو وجہ بتا رہا ہوں کہ اب ان میں سے جو بھی وجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کا حصار کیا، اور وہ بھاگ گئے، پھر جو بھی ان سے غلطی ہوئی، جو بھی انہوں نے انچکنی جس طریقے سے بھی کی،
اس قصے میں نہیں ہے،
اس قصے میں یا کوئی بھی قصہ ہو یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کیا، اور 15 دن تک ان کا حصار کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، یہودیوں کے 15 دن باہر نکل نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کب تک رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے دل میں رعب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے دل میں جب رعب ڈال دیتا ہے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، غلطی تو ہو گئی ہے، اعتراف ہے، ہم اس پر اترنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بس عبداللہ بن عبی بن سلول کے حلیف تھے، اور عبداللہ بن عبی بن سلول نے اپنے حربے اور اپنے چالاکیاں لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے رہے، میرے حلیف ہیں اور میرے دوست ہیں، یعنی ان سے ہمارے جو تعلقات ہیں باپ دادوں کے زمانے سے ہیں، تو آپ ایک جھٹکے میں قتل کر دیں گے ان کو، تو ان کو چھوڑ دیں میرے لیے، ان کو معاف کر دیں میرے لیے، تو آپ نے معاف نہیں کیا، تو آخر وقت تک کہتے رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، قتل نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے سبحان اللہ کہ یہ شخص منافق ہے وحی کے ذریعے سے، اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص سدھر جائے، احسان کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے، جس کے دل پہ ہی تالے لگے ہوں اسے کون سدھار سکتا ہے، نہ تو کسی کے احسان اس پہ کام آتا ہے، نہ کسی کی مدد اس کے کام آتی ہے، نہ کسی کی دوستی اس کے کام آتی ہے، اس کا کیا جاتا اگر کلمہ پڑھ لیتا آج بھی صحابی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں زندگی ساری گزار دی اس نے بغض و نفرت دل میں لیے ہوئے اسی دنیا کے لیے، کہ میں بادشاہ بننے والا تھا نہیں بن سکا، مر گیا، دنیا ساتھ لے گیا، بادشاہ ساتھ لے گیا، صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب اور بدترین عذاب ساتھ لے کے گیا۔ منافقین کہاں ہیں؟ فی الدرک الاسفل من النار، ابو جہل ابو لہب اوپر ہیں، یہ سب سے نیچے ہیں، کیونکہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، کاش کہ اس کی مٹھاس دل پہ اتر جاتی۔ دیکھیں فرق، یہ زبان ہے یا دل ہے، ایک بلشت کا فرق ہے، یہاں پر ہے یہاں پہ نہیں ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور بدترین ناکامی، جس نے زبان سے نہیں پڑھا اس سے بھی بدترین۔ اس لیے کلمہ پڑھنا ہے تو دل سے پڑھیں، دل سے یقین کے ساتھ، اور جب دل میں کلمہ جگہ کر لیتا ہے تو پورے جسم پر اس کا پھر اثر ہوتا ہے، لیکن جب دل میں کلمہ نہیں ہے تو پھر پورے جسم ناکارا ہو جاتا ہے، اور ایسے جسم جو ہے عذاب علیم کا مستحق جسم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خالی ہاتھ جاؤ گے تم لوگ، جاؤ چھوڑ جاؤ، اور رخ جلاوطن کیا گیا، اذرعات الشام کی طرف ان کو بھیجا گیا. اور عجب بات دیکھیں، سبحان اللہ، بہت ہی کم عرصے میں اکثر لوگ ان کے ہلاک ہو گئے، مر گئے. جلاوطن تو کر دیا، آپ سلم تو مارا قطع کرنا چاہتے، عین چکنی سزا موت ہے، لیکن ایک منافق شخص خاص سفارش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرتے ہوئے، ہو سکتے ہیں شخص ادھر جائے، لیکن اس کے نہ تو اس کے احسان کوئی کام آیا اور نہ یہودیوں نے کلمہ پڑھا. عجب بات دیکھیں، کلمہ پڑھ لیتے وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جاتے، بات ہی ختم تھی. لیکن بغض و نفرت دیکھیں آپ، نہ یہودی سیدھے ہوئے نہ منافقین، انہیں کبھی سیدھے ہوتے بھی نہیں ہیں. بتاؤں میں آپ کو، اگر اس بہترین زمانے میں سیدھے نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیدار کرنے کافی ہے میرے بھائی، واللہ جن کی آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے سامنے، ان کے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آواز سنی، ان کی زبان میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے رہے، اور اس نے عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب جو اندر سے ہاتھ جیسے پکڑ لیا، یہاں سے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور آپ چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے رہے اسے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مان لی، انہوں نے بات مانی کبھی، اب نقصان کس کا ہے؟ دیکھیں رحمت العلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع دیا، جب ان کے لیے کوئی موقع بھی فائدہ مند نہ ثابت ٹھہرا تو پھر سوائے عذاب علیم کے دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ہمیشہ کی ناکامی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.